الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن رسوم الجاهلية كلها موضوعة تحت قدمي هاتين أو كما قال عليه الصلاة والسلام بزرگان محترم اللہ جل جلالہ من والہ نے ہم سب کو دین اسلام نعمت کے طور پر عطا فرمایا ہے. دین اسلام کامل اور مکمل دین ہے جس کے کامل اور مکمل ہونے کا خود اللہ جل جلالہ من والہ نے قرآن پاک میں اعلان فرمایا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دفعہ ایک یہودی حاضر خدمت ہوا اور اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا سنایا کہ امیر المومنین آپ کی کتاب قرآن مجید میں ایک آیت ہے, اگر وہ آیت ہماری کتاب آسمانی کتاب تورات میں ہوتی تو جس دن وہ آیت اتری اس دن کو ہم جشن کا دن, تہوار کا دن, عید کا دن, خوشی کا دن بنا لیتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ وہ کون سی آیت جس کے بارے میں تم یہ کہہ رہے ہو؟ تو یہودی نے بتایا قرآن پاک کی یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ اللہ جل جلالہ من والہ اعلان کرتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے جس نعمت کو ہم نے اتارنا شروع کیا تھا اس کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تام کر دیا ہے, اور ہماری طرف سے یہ اعلان ہے کہ رضیت لکم الاسلام دینا, زندگی کے گزارنے کا طور طریقہ, ڈھنگ اور سلیقہ جو اللہ کو پسند ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہودی کی اس بات کو سن کر ارشاد فرمایا کہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے, بلکہ ہم سب کو اچھی طرح سے یاد ہے کہ یہ آیت کب اتری. جس دن یہ آیت اتری ہے اس دن کو الگ سے عید کا دن بنانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ پہلے ہی سے عید کا دن ہے, وہ خوشی کا دن ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں تھے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کا مجمع حج کرنے کے لیے میدان میں جمع تھا. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی یہ آیت اتاری ہے, نو عرفہ مسلمانوں کے لیے وہ پہلے ہی سے خوشی کا دن ہے. جمعہ کا دن, یہ قرآن کی آیت اتری ہے, جمعہ پہلے ہی سے ہمارے لیے خوشی کا موقع ہے, خوشی کا دن ہے. ہمیں الگ سے کسی نئے تہوار کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے. جمعہ ہمارے لیے پہلے ہی سے خوشی کا دن ہے. وہ میدان عرفات, وہ مقدس میدان ہے ہمارے لیے. تو جس دن یہ آیت اتری, جس جگہ اتری, جس وقت اتری, وہ سب کے سب مقدس ہیں. انہیں الگ سے ہمیں مقدس بنانے, تہوار بنانے کی کوئی ضرورت نہیں. یہودی نے اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بات عرض کی کہ ان کے پاس آسمانی دین تو تھا لیکن وہ آسمانی دین مکمل نہیں تھا, ناقص آسمانی دین, کہ جس کے اندر مکمل ہونے کی مہر نہیں لگی ہوئی تھی. اور ظاہر بات ہے کہ جو مکمل نہیں ہوتا ہے وہ کبھی بھی انویلڈ ہو سکتا ہے, اس کی مدت کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے, اور اس کی اعتباریت, توثیقیت, اس کی ویلیڈیٹی کبھی بھی جو ہے وہ منسوخ ہو سکتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے جو دین اتارا, اس دین کو کامل و مکمل کر کے پچھلے تمام دینوں کو اللہ نے منسوخ کر دیا, سب کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ قرار دے دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تورات کے کچھ کاغذات مل گئے, کچھ اوراق مل گئے. حضرت عمر بہت خوش ہو گئے کہ حضرت موسیٰ پر جو کتاب اتری تھی تورات, اس کتاب کے کچھ کاغذات, اوراق, نسخہ مجھے ملا ہے. بڑی خوشی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر وہ تورات کے جو تعلیمات ہیں, اس کے اندر جو احکامات ہیں, جو باتیں اللہ کی طرف سے اتاری گئیں, بھیجی گئی ہیں, وہ پڑھ پڑھ کر حضور کو سنانے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اور آپ کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا, سرخ ہو گیا. حضرت ابو بکر سامنے بیٹھے ہوئے تھے, حضرت ابو بکر کبھی عمر کو دیکھ رہے ہیں, کبھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلتے ہوئے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو اشارہ دیا, کہا ثقلت کا سواکل, تیری ماں تجھے گم کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہیں دیکھتا ہے. حضرت عمر نے سر اٹھا کے دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر حضرت عمر با ادب دو زانو بیٹھ گئے اور بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا ونبیا, کہ میں اللہ کے رب ہونے سے راضی اور خوش ہوں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے پیغمبر اور رسول ہونے سے میں راضی اور خوش ہوں, اور دین اسلام کے میرے مذہب اور دین کے ہونے, زندگی کے گزارنے کے طور طریق کے ہونے سے میں خوش اور راضی ہوں. یہ حضرت عمر نے عرض کیا, رسول اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عمر تم تورات کا نسخہ لے کر, وہ بھی پوری تورات نہیں, تورات کے کچھ کاغذ, کچھ اوراق لے کر, اور وہ تورات جو منسوخ ہو چکی ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اترنے کے بعد منسوخ قرار دے دیا, اس کی اعتباریت ختم ہو چکی ہے, اس تورات کے چند کاغذات کو لے کر تم بیٹھے ہو محمد الرسول اللہ کے سامنے, اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم تورات کی تعلیمات پڑھ کے سنا رہے ہو, ذرا میری بات سنو, یہ تورات نہیں, صاحب تورات ہے. جن کے اوپر تورات اتری تھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, رسول اللہ نے فرمایا, لو کان موسیٰ حیًا لما وسعہ الا اتباعی, کہ موسیٰ بھی آج زندہ ہو جائیں, حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ رہتی دنیا تک کا ہے, قیامت تک کا جو زمانہ ہے, اس زمانے کے دوران میں حضرت موسیٰ صاحب شریعت, صاحب تورات, موسیٰ کلیم اللہ, وہ بھی اگر آج زندہ ہو جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما لما وسعہ الا اتباعی, حضرت موسیٰ کو بھی میری شریعت پر چلنا پڑے گا, ان کے لیے بھی گنجائش باقی نہیں رہے گی سوائے اس بات کے کہ وہ میرے پیچھے چلیں. تو بزرگ اور دوستو, اللہ جل جلالہ من والہو نے ہمیں ایک کامل اور مکمل شریعت دی ہے جس میں زندگی کے تمام تر پہلوؤں, مرحلوں, شعبوں کے احکامات اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازے ہیں. ایمانیات ہے, عبادات ہے جی, عقیدہ کیسا رکھنا چاہیے, دلوں میں کیا بسانا چاہیے, کس کے بارے میں عقیدہ کس طرح جی ہونا چاہیے, عقیدے کی تھوڑی سی کمی بیشی بھی انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دے گی. اس لیے عقائد کے متعلق بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تفصیل سے سمجھایا, قرآن نے بہت تفصیل سے سمجھایا ہے, اور کس کے بارے میں کیا عقیدہ رکھا جائے یہ بھی واضح ہے. عبادات, عبادتیں کیسی ہونی چاہیے, وہ کون سے وقت پر ہونی چاہیے, پوری تفصیلات ہمارے سامنے ہیں. پھر معاشرت ہے, انسانی زندگی ہے, انسانی زندگی کے مختلف پہلو ہیں, آئلی زندگی ہے, خاندانی زندگی ہے, اور یہ زندگی کے رشتوں کے اعتبار سے مختلف پہلو ہیں. ان سب کے احکامات قرآن پاک میں تفصیل کے ساتھ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جی اس کی قرآن کی روشنی میں ہر ہر بات کو واضح کر کے ہمارے سامنے پیش کیا ہے. ائمہ اور فقہا نے ایک ایک جزئیہ, چھوٹا چھوٹا مسئلہ, اس کو پوری امت کے سامنے کھول کھول کے رکھا ہے. معاملات ہیں, لین دین ہیں, انسانی اخلاق ہیں, برتاؤ ہے, یہ زندگی کے مختلف شعبے ہیں, ان تمام شعبوں کے احکامات دین اسلام میں کامل اور مکمل ہیں, اور کسی اور کے سامنے کاسے فقیری, گدائی جی, بھیک مانگنے کا برتن لے کر کسی سے نہ سوال کرنے کی ضرورت ہے, نہ کسی سے بھیک لینے کی ضرورت ہے, بلکہ اللہ نے ہمیں مکمل احکام دین سے نوازا ہے. جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کے قانون کا احترام یقیناً ضروری ہے, ملک کے قوانین کا احترام ضرور کرنا چاہیے اور یقیناً کرنا چاہیے, لیکن کچھ احکامات وہ ہوتے ہیں جو انتظامی امور سے متعلق ہوتے ہیں, ان انتظامی امور سے متعلق احکامات کا بنانا یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ٹریفک رولز بنائے جائیں, یہ زندگی کے مختلف لا اور قوانین بنائے جائیں, ان سب قوانین پر جیسے ساری اور ملک کے مختلف شہریوں پر یہ قوانین لاگو ہوتے ہیں, مسلمان بھی ان قوانین کا پابند ہے, مسلمان کو بھی ان قوانین کا احترام کرنا چاہیے کہ جب ریڈ لائٹ جل جائے تو ریڈ لائٹ کے جلنے کے بعد جیسے سرکار یہ کہتی ہے اور حکومت کا یہ قانون ہے کہ آپ کو رکنا چاہیے, جانے کی اجازت نہیں, شریعت بھی یہی کہتی ہے کہ انتظامی امور سے متعلق جو قوانین سرکار نے بنائے ہیں ان کی پابندی کرنا شریعت کی طرف سے بھی گویا حکم ہے, اور شریعت بھی اس کے پابند بنانے کی کوشش کرتی ہے. لیکن دنیا کی کسی قوم کو, کسی حکومت کو انسانی حقوق سے متعلق جو قوانین بنانے ہیں ان قوانین میں خدائی شریعت میں مداخلت کی اجازت نہیں ہے. ہمارے لیے آئلی قوانین اللہ تعالیٰ نے بنا کے دیے ہیں, اور ان آئلی قوانین کے ہم مسلمان پابند ہیں, اور اس پابندی سے ہم باہر نکل نہیں سکتے ہیں. ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اور اپنے آپ کے مسلمان ہونے کو ہم سمجھتے ہیں, اور اسلام کا مطلب اور اسلام کا خلاصہ ہی دی سر افگندن, اللہ کے احکامات کے سامنے اپنے سر کا جھکا دینا. ابھی قربانی کا جی وقت گزرا ہے اور قربانیاں ہم سب نے کی ہیں, اور قربانیوں نے ہمیں یہی درس دیا, حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہی سبق دیا تھا کہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے سوا کوئی اور چارہ نہیں ہے. دنیا کی ہر چیز ٹوٹنے کے لیے بنی ہے, فنا ہونے کے لیے بنی ہے, آسمان ٹوٹنے کے لیے بنا ہے, زمین پھٹنے کے لیے بنی ہے, سورج بے نور ہونے کے لیے بنا ہے, ستارے ٹوٹ کے گر جانے کے لیے بنے ہیں. یہ ساری کائنات ٹوٹ پھوٹ جائے گی, لیکن باقی رہنے والی چیز اللہ کی ذات ہے, اللہ کے احکامات ہیں. حضرت اسماعیل نے سر جھکا کر یہی اشارہ دیا اور یہی بتایا کہ احکام خداوندی میں یہ آدمی کو سر جھکانے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے, اسے اللہ کے احکام کے سامنے سر جھکانا چاہیے. اور حکومتیں جو قوانین بنانا چاہتی ہیں جن میں شریعت میں مداخلت کی کوشش کی جا رہی ہے, وہ آئلی قوانین ہیں کہ مسلمان کو جو حقوق شریعت نے دیے ہیں ان شریعت کے دیے حقوق کو حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کی گویا ایک طرح کی کوشش ہے. اسی لیے پوری ملت اسلامیہ, بلکہ پوری ملت اسلامیہ کے جو رہبران رہنمایان اور علماء جی اور ماشاءاللہ معتبر دانشوران سب کے سب مل کر ممت مسلمہ کو مسلمانوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یونیفارم سول کوڈ جو نافذ کرنے کی ایک کوشش ہے. اور کوشش کیا ہے, ایک سیاسی پینترا ہے, ایک سیاسی چال ہے, اور حکومت میں باقی رہنے کے لیے اس طرح کے جی حکومتیں اور پارٹیاں یا سیاسی چال چلتے رہتے ہیں ووٹ بینک کے حاصل کرنے کے لیے اور ہندوؤں کے ووٹ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ پورے ملک پر جو حالات ہیں ان حالات سے نگاہ ہٹا کر اور لوگوں کے ذہنوں کو الجھنوں میں ڈال کر لوگوں کو اور زیادہ پریشانیوں میں مبتلا کرنے کی کوشش ہے کہ ایک طرف بڑھتی ہوئی بے روزگاری, دوسری طرف جی گویا آسمان سے بات کرتی ہوئی مہنگائی, لوگوں کے اندر نفرتوں کا بڑھتا ہوا چلن اور ایک دوسروں کی زندگی کے ساتھ میں کھیل کھلواڑ, یہ سب جو ایک اعتبار سے گویا سیاسی ناکامی ہے. اس اپنی سیاسی ناکامی پر جی لوگ یہ لیپا پوتی کرنے کے لیے یو سی سی یونیفارم سول کوڈ کا شوشہ چھوڑا گیا ہے, لیکن اس شوشے کے پیچھے ان کے بہت سارے گویا مکر کے ارادے ہیں. اس لیے ہم مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے اور اس بات کو پورے طور سے اپنے دل میں بٹھانا چاہیے کہ شریعت میری زندگی کے لیے ہے. سب سے پہلے تو مجھے اپنے جسم پر, اپنی جان پر, اپنے بدن پر اور اپنی زندگی پر ایمان کو اور اسلام کو اپنے طور سے نافذ کرنے کی مجھے کوشش کرنا ہے. یہ کوئی اور مجھے نافذ کروانا چاہے نہیں, بلکہ میری اپنی ذات. جیسے ہمارے بزرگوں نے حضرت قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جب ایک مسلمان اپنی ذات سے اس بات کو طے کر لے کہ میری زندگی میں شریعت زندہ ہوگی, میں اپنی ذات سے اسلام کو زندہ کروں گا اور میں اپنی ذات سے دین کے احکام اللہ کے احکام کو پورا کروں گا, کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے ان احکامات پر عمل کرنے سے روک نہیں سکتی ہے. سب سے پہلے میری اپنی گویا ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اپنی ذات سے اپنی زندگی میں ان احکامات اسلامی کے اپنانے کا فیصلہ کروں. اور پھر جن آئلی احکامات کو اچھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, مثال کے طور سے تعدد ازدواج, کہ ایک مسلمان کو اللہ جل شانہ نے اجازت دی ہے کہ فنکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا وثلاث ورباع, یہ ایک اللہ کی طرف سے اجازت ہے کہ ایک مرد اگر چاہے تو وہ ایک سے زائد نکاح کر سکتا ہے, چار تک شادیاں کر سکتا ہے. یہ اجازت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے اور انصاف کرنے کا قانون لگایا گیا ہے. اور جی مسلمانوں میں سے کتنے اس اجازت پر عمل کر رہے ہیں, یہاں کتنے ایسے ہیں جن کی ایک سے زائد شادیاں ہیں, ظاہر بات ہے کہ عمل کرنے والے تو بہت تھوڑے ہیں, لیکن اجازت اللہ کی طرف سے ہے. یہ مسائل پیش آئیں, زندگی میں کچھ مراحل ایسے پیش آ جاتے ہیں جہاں زندگی کا ساتھ گزارنا مشکل ہو جاتا ہے, یا پھر کوئی اور ایسے مسائل پیش آتے ہیں جن مسائل کی وجہ سے دوسرا نکاح کرنا ضروری ہو جاتا ہے, ناگزیر بن جاتا ہے, تو اس وقت پر اللہ کی طرف سے ملی ہوئی اس اجازت کو استعمال کیا جاتا ہے اور وہاں اللہ جل جلالہ منوالہو کہ اس حکم انصاف کو عمل میں لانا روبکار لانا ضروری ہوتا ہے، انصاف کے بغیر پھر وہ مصیبت بن جاتا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے ایک اجازت ہے تعدد ازدواج، دوسرا اللہ جل شانہ نے طلاق کو مرد کے ساتھ میں جوڑا ہے، مرد سنجیدہ ہوتا ہے، مرد فیصلہ لینے میں بہت دیر تک سوچتا ہے، بہت سنجیدگی کے ساتھ میں سوچ کر سمجھ کر اور جی سوچ وچار کے بعد کسی چیز کا فیصلہ لیتا ہے، وہ جذبات میں آ کر بھڑکاؤں میں آ کر غصے میں آ کر جلد فیصلہ نہیں لیتا بلکہ وہ تسلی کے ساتھ اطمینان کے ساتھ میں فیصلہ لیتا ہے۔ اسی کے مقابلے میں عورت جذباتی ہوتی ہے اور جذبات میں وہ بہت تیز فیصلے کرتی ہے، جلد فیصلے کر لیتی ہے۔ خود ہمیں زندگیوں میں پتہ نہیں کتنی دفعہ اپنے گھر کی عورتوں سے سننے کو ملتا ہے کہ تمہارے ساتھ تو زندگی نہیں ہو سکتی، مجھے لے جا کے میکے چھوڑ دو، مجھے گھر میں چھوڑ دو، میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ یہ باتیں عورتوں کی زبان سے نکلتی رہتی ہیں۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں ناقصات العقل ہوتی ہیں، کمزور دماغ کی ہوتی ہیں، اور زندگی بھر کے احسان کے باوجود جب عورت کے ساتھ میں کوئی معمولی چیز آگے پیچھے ہو جاتی ہے تو پھر وہ جی بے تکے انداز میں بلکہ دھڑلے سے وہ مرد کو یہ جواب میں کہہ دیتی ہے کہ دو روٹی اور دو کپڑوں کے چھیتڑے کے سوا تمہارے گھر میں مجھے ملا ہی کیا ہے، زندگی میری ہوئی کیا ہے، مجھے تمہارے پاس کیا ملا، کیا سکون ملا، کیا زندگی مجھے راحت کی تمہارے پاس ملی ہے، یہ عورت کی زبان سے نکل جاتا ہے اور زندگی بھر کے احسان کو ایک جملے میں وہ اڑا دیتی ہے۔ اس لیے طلاق کے اختیار کو اللہ جل شانہ نے مرد کے ہاتھ میں رکھا ہے اور اب قانون بنا کر برابر طریقے سے عورت کو بھی وہ اختیار دینے کی اگر کوشش کی جائے تو وہ فطرت کے ساتھ میں کھیل ہے۔ اللہ جل شانہ نے جو فطرتوں کا فرق رکھا ہے، نیچر کا جو فرق رکھا ہے کہ مرد کی فطرت الگ ہے عورت کی فطرت الگ ہے، تو مردوں اور عورتوں کی فطرت کے ساتھ وہ ایک کھیل ہو جائے گا اور اسلامی شریعت میں ایک طرح سے دخل اندازی ہوگی۔ اور پھر اسی طرح سے علماء نے فرمایا کہ متبنا، کسی کو اولاد نہیں ہوئی، اولاد نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنے رشتے میں سے کسی رشتے دار کے بچے کو بطور متبنا لے لیا، لے پالک بچہ لے لیا، اپنے پاس لے کر اس کو پال لیا، تو شریعت لے پالک کا ایک حکم رکھتی ہے۔ قرآن پاک میں صاف کہا گیا جس کو لے پالک جی لے کر کوئی پال لیتا ہے، جس کو متبنا کہا جاتا ہے، شریعت کہتی ہے تمہاری زبان سے کہے ہوئے الفاظ کہ یہ میرا بیٹا ہو گیا یا فلاں میرا باپ ہو گیا یا فلاں میرا بھائی ہو گیا، فلاں میری بہن ہو گئی، یہ جو تمہارے زبان کے بول ہیں وہ صرف زبان کے بول ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کا کوئی رشتہ زبان کے بول سے نہیں بنتا ہے۔ ماں باپ کا رشتہ اور اولاد کا رشتہ یہ ایک فطرت کا رشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے خون کا رشتہ بنایا ہے، یہ خون کا رشتہ اور فطرت کا رشتہ ہے، یہ زبانوں سے رشتے قائم نہیں ہو سکتے۔ کوئی بھی ماں باپ اپنے بچے کو آنکھ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میری اولاد نہیں ہے، یہ میرے ارث سے میرے ترکے سے محروم ہو جائے گا اور اس کو میرے مال میں سے کوئی حصہ نہیں دیا جا سکتا۔ اس طرح کی کوئی بات ماں باپ کو اپنی اولاد کے متعلق کرنے کا شریعت حق نہیں دیتی ہے۔ ایسے ہی کسی کو آپ نے لے پالک لے لیا، آپ نے پال لیا، شریعت آپ کو حق دیتی ہے وصیت کا حق کہ زندگی بھر آپ کے ساتھ میں اس بچے نے اگر احسان کا برتاؤ کیا ہے، آپ کی خدمت کی ہے، تو زندگی کے آخری میں دنیا سے جانے سے پہلے وصیت کا شریعت حق دیتی ہے کہ دنیا سے جانے سے پہلے آپ وصیت کریں، آپ کے مال میں سے ایک ثلث، ون تھرڈ، ایک تہائی مال آپ اس کو دے سکتے ہیں، آپ کا جو باقی دو تہائی ہے آپ کی اولاد نہ بھی ہو دوسرے رشتے دار ہوں گے، भाई होंगे, बहनें होंगी, माँ बाप होंगे, बीवी होगी, कोई और रिश्तेदार होंगे, उन रिश्तेदारों को वो हिस्सा मिलेगा। जी ले पालक को वसीयत के जरिए से कुछ पहुंचाया जा सकता है, ले पालक माल का हिस्सेदार नहीं बनता है। कुरान पाक में हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद वाकिया अल्लाह ताला ने बयान किया है कि हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा को अपना ले पालक बेटा बना लिया था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ले पालक बनाकर उनको पाला पोसा बड़ा किया। माशाल्लाह हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा रसूलुल्लाह के चहेते थे, उनके माँ बाप जी गोया माँ बाप से कट गए थे और माँ बाप से छीन कर उनको लाकर बाजार में बेच दिया गया। कुरान जी अहादीस की किताबों के अंदर वाकिया मिलता है कि माँ बाप को पता चला ज़ैद इब्ने हारिसा मक्के के बाजार में बिक चुका है और मक्के के एक शरीफ खानदान के घर में मौजूद है, तो माँ बाप आए और आकर उन्होंने बच्चे को वापस ले जाना चाहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद इब्ने हारिसा से कहा तुम जाना चाहो तो मुझे इनकार नहीं है, और माँ बाप जी वालिदैन से कहा कि अगर वो आना चाहे तो मैं जी आपको ले जाने से इनकार नहीं करता, लेकिन वो अगर न जाना चाहे तो मैं ज़बरदस्ती भेज भी नहीं सकता। ज़ैद इब्ने हारिसा ने रसूलुल्लाह की मोहब्बत में अपने बाप को अपने चचा को साफ जवाब दिया और कहा कि मैं आपके साथ आने तैयार नहीं हूँ, जिसने मुझे अपना बेटा बना लिया वो मेरे हकीकी बाप से ज्यादा मुझे मोहब्बत देने वाला है। अल्लाह ने वो वाकिया कुरान पाक में नकल किया है। ज़ैद इब्ने हारिसा का निकाह हुआ, फिर वो निकाह में अनबन हो गई, उस अनबन के बाद उनकी बीवी से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया और निकाह करके पूरी रहती दुनिया तक को बताया गया कि ले पालक जो होता है वो सिर्फ जुबानी रिश्ता होता है, वो हकीकी रिश्ते के बराबर नहीं होता है। तो गोया कानून बनाने की कोशिश की जा रही है कि ले पालक का भी हकीकी औलाद की तरह से दर्जा होगा, मुतबन्ना का दर्जा भी हकीकी औलाद की तरह से होगा और वो भी वरासत में हकदार बनेंगे। ये भी एक तरह से शरीयत में मुदाखलत है। हम ये कहते हैं कि पूरी दुनिया हिंदुस्तान एक मुख्तलिफ समाज, अनगिनत समाजों का, यहाँ 50 किलोमीटर आप सफर करते हैं तो लोगों के बोलने का लहजा बदल जाता है, रहन सहन का ढंग बदल जाता है, उनका लिबास बदल जाता है, उनकी बातचीत बदल जाती है। जिंदगियों में पूरे मुल्क एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक सैकड़ों जुबानें बोली जाती हैं, सैकड़ों तहजीबें यहाँ पनपती हैं और हर एक का अपना रस्म है, अपनी रीत है, अपने रिवाज हैं और हर आदमी अपने रीत रिवाज रस्म के साथ जिंदगी गुजारना चाहता है। आप खुद सोच कर देखें कि हर जी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि मुल्क में एक घर में एक कानून होना चाहिए। घर में तो दूध पीता बच्चा भी होता है और माशाल्लाह बढ़ता हुआ 5 साल 4 साल का बच्चा भी होता है, एक नौजवान भी होता है और एक बूढ़ा भी होता है। क्या सबके लिए एक कानून का मतलब कि सबको जी बाटल में दूध डालकर दे दिया जाए, उस छीरखार बच्चे को भी और उस बढ़ते हुए बच्चे को भी और उस जवान को भी और उस बूढ़े को, सबको या तो दूध में बाटल देना पड़ेगा या सबको ही जो है बिरयानी खिलाना पड़ेगा। जाहिर बात है कि उस छीरखार बच्चे को बिरयानी नहीं खिला सकते और उस बढ़ते हुए जवान जी जो 15-16 साल 18-20 साल का जवान है उसको दूध में जी बॉटल में दूध नहीं दे सकते हैं, और उस बूढ़े आदमी को उसके मुताबिक उसकी गिजा होनी चाहिए। तो हर एक के लिए उनकी जिंदगी के अपने तकाजे, उनकी जरूरतों के मुताबिक उनको मुहैया किया जाना, उनकी जरूरतों का पूरा करना, इसको इंसाफ कहते हैं। इंसाफ इसको नहीं कहते कि सबको दूध के जी बॉटल में दूध डालकर दे दिया जाए। तो इंसाफ का मतलब इंसाफ के पैमानों को भी समझना पड़ेगा। शरीयत ने यही बताया है कि जिसका जो हक बनता है वो हक उसको दिया जाए। मर्द की फितरत अलग होती है, औरत की फितरत अलग होती है, मर्द की समझ और दानिश अलग होती है, औरत की समझ और दानिश अलग होती है। ये सब रिश्तों और नातों में, हकीकी रिश्तों और नातों में कभी कभी बिगाड़ पैदा हो जाता है, लेकिन वो बिगाड़ के बावजूद वह हकीकी रिश्ते ही सच्चे रिश्ते होते हैं और उन रिश्तों की अल्लाह जल्ले शानो कदर फरमाते हैं। اور پھر جی وراثت میں اللہ تعالیٰ نے حقوق بتائے, مرد کو بھی حق دیا ہے, عورت کو بھی دیا ہے, بیٹی کو بھی ملے گا, بیٹے کو بھی ملے گا. لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ, بیٹے کو دگنا ملے گا, بیٹی کو اس میں سے ایک حصہ ملے گا. ہماری طرف سے گویا یہ بات ہمیں سمجھنا چاہیے, چونکہ ہم اپنی بچیوں کے حقوق کے ادا کرنے میں اور بہنوں کے حق ادا کرنے میں انتہائی درجے غافل نہیں بلکہ خائن ہیں. ہم نے اپنی بہنوں کے حق کے ادا کرنے میں خیانتیں کی ہیں اور بچیوں کے حق کے ادا کرنے بھی خیانتیں کی ہیں, جس کی وجہ سے دوسروں کو مداخلت کرنا پڑتا ہے کہ جو جس پر باپ کے جانے کے بعد جس نے جس حصے پر قبضہ کیا اس کو اپنا سمجھ لیا, اس میں کسی کا حق ادا کرنے تیار نہیں ہوا, نہ بھائیوں کا حق نہ بہنوں کا حق, اور بھائیوں بہنوں کے حق ادا کیے بغیر سب جو ہے وہ ہضم کر جانا اور سب کا سب جو ہے وہ غصب کر جانا, یہ جو ہماری جی بری عادت ہے, فطرت ہے, اس کی وجہ سے جی معاشرے پر برا اثر پڑتا ہے. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ جل شانہ نے وراثت کا بہت بڑا حق دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی, تعلم الفرائض وعلموہ الناس, کہ فرائض سیکھو, کس کو کیا حق ملتا ہے, مرنے کے بعد رشتہ داروں میں سے کیا حق ملتا ہے اس کو معلوم کرو, سیکھو, اور دنیا کو سکھاؤ, لوگوں کو سکھاؤ, انسانوں کو بتاؤ. تو لڑکے کا ایک حق اللہ نے رکھا ہے, لڑکی کا ایک حق رکھا ہے, بیٹی کو آدھا ملے گا, بیٹے کو دگنا ملے گا, لیکن یہ برابری نہیں ہے, لیکن برابری نہ ہونے کی وجہ ہے اس لیے کہ اللہ نے مردوں کے اوپر جی عورتوں کے خرچ کے برداشت کرنے کی ذمہ داری اللہ نے مردوں کو دی ہے, اس وجہ سے ان کو حق زیادہ دیا ہے. عورتوں کو اللہ جل شانہ نے گھریلو ذمہ داری, خانگی ذمہ داری, کسی کے خرچ کے برداشت کرنے کی ذمہ داری اللہ جل شانہ نے عورتوں پہ نہیں رکھی ہے, اس وجہ سے اللہ نے ان کا حصہ تھوڑا سا کم کیا ہے, حق محروم نہیں کیا, بیٹی کو بھی دیا, بہن کو بھی دیا, سب کا حق شریعت میں بتایا گیا اور سب کو دیا گیا ہے. ہم دیتے نہیں ہیں جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اگر شریعت کے حقوق کو معلوم کر کے ہم ادا کریں تو دین میں بھی دین پر قائم ہونا, دین پر عمل کرنا اور شریعت کو زندہ کرنا بھی ثابت ہوگا اور دوسروں کو مداخلت کے مواقع بھی نہیں ملیں گے. تو شریعت نے بتایا ہے, تو یہاں جی گویا قانون میں یہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مرنے کے بعد باپ کا انتقال ہوا تو بیٹے اور بیٹی کا جو فرق شریعت نے رکھا ہے وہ شریعت کے حق کو ختم کر کر بیٹی کو بھی اتنا ہی ملے اور بیٹے کو بھی اتنا ہی ملے, یہ قانون بنانے کی گویا کوشش کی جا رہی ہے. تو اسی لیے آپ کے سامنے یہ بات تفصیل سے حضرات علماء رکھ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے ابھی کوئی احتجاج, علماء نے فرمایا سڑکوں پر نکل کر غصے کا اظہار کرنا یا اس طرح کی بےہودہ کی کوئی حرکت اس کو پسند نہیں کیا جا رہا ہے. حضرت علماء فرما رہے ہیں آپ کی طرف سے احتجاج درج ہونا چاہیے, آپ اپنی طرف سے اس کو وہ پیغام جو لا کمیشن کی طرف سے رائے مانگی گئی ہے اس رائے کو آپ اپنی طرف سے پہنچائیں, ای میل کے ذریعے سے پہنچائیں, مختلف ذرائع سے ماشاءاللہ وہ پیغامات آپ تک پہنچے ہوں گے. اگر آپ تک وہ پیغام پہنچا ہے تو لا کمیشن کو آپ کی طرف سے جواب جانا چاہیے اور بڑی مقدار میں وہ جواب پہنچانا چاہیے, خود بھی پہنچائیں, اپنے گھر کی عورتوں کی طرف سے بھی ان کا بھی نام ڈال کر پہنچائیں تاکہ بڑی مقدار میں مسلمانوں کی طرف سے یہ احتجاج لا کمیشن کو درج ہو اور ان کو پتہ چلے کہ مسلمان اس یو سی سی یونیفارم سول کوڈ کے حق میں نہیں ہے اور مسلمان اپنی شریعت پر عمل کر کے زندگی گزارنا چاہتا ہے, یہ بات صاف ہونی چاہیے. اور حکومتوں کو بھی یہ پتہ چلے کہ آج کا موقع الیکشنز جیسے جیسے قریب آ رہے ہیں, بھڑکاؤ بیانات اور بھڑکانے والے جی یہ سبجیکٹس اور عناوین اٹھانے کے بجائے اس پر ہندوستان کے شہریوں کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان چیزوں کی بحثوں کو اٹھانا چاہیے اور اس پر بحث کرنے کی ضرورت اور ان سہولتوں کو پہنچانے کی ضرورت ہے. اس لیے سنجیدگی کے ساتھ اور پوری دانشمندی کے ساتھ اور پورے ہوش و حواس کے ساتھ ہم اپنے جواب کو لا کمیشن تک پہنچانے کی کوشش کریں. نوجوانوں کے پاس ہوں گے, سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی ذات سے اس کی فکر کریں. اللہ جل شانہ سے دعا فرمائیں, اللہ تعالی ہمیں اپنی شریعت پر قائم رہنے کی توفیق بھی عطا فرمائے, اور اپنی شریعت کو قائم رکھنے اور اس کے لیے جد و جہد کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. خود اپنی ذات سے اللہ کی دی ہوئی اس پاکیزہ نعمت پر اپنی ذات سے عمل کرنے اور اس کو رو بکار لانے کی اللہ مجھے آپ کو اور پوری امت کو توفیق عطا فرمائے.